بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عبدالحد صاحب فخرالدین ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، فضل کا معاملہ فرمائے، احسان کا معاملہ فرمائے، اور یقین مانیے اللہ نے جس بندے کے ساتھ فضل کا معاملہ فرمایا، احسان کا معاملہ فرمایا، یقیناً وہ کامیاب ہے، یقیناً وہ جنتی ہے. اور خدا نخواستہ اللہ نے اگر کسی کے ساتھ انصاف کا معاملہ فرمایا، عدل کا معاملہ فرمایا، تو یقیناً وہ تباہ و برباد ہے اور ایسا شخص جہنمی ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں سے عرض کیا تھا کہ اللہ اور بندے کے درمیان دو قسم کے تعلقات ہیں، ایک ہے احسان انعام اور دوسرے ہے عدل و انصاف. جتنے لوگ جنت میں جائیں گے وہ سب اللہ کے احسان اور اللہ کی طرف سے ملنے والے انعام کی بنیاد پر جائیں گے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں میری اعمال کی بنیاد پر جنت میں جاؤں گا. جب صحابہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو تعجب سے انہوں نے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول آپ؟ تو حضور نے فرمایا، میرا معاملہ بھی یہ ہے کہ اللہ مجھے بھی اپنی رحمت سے اپنے فضل و احسان کی بنیاد پر جنت میں داخل کرے گا. جب حضور نے اپنے بارے میں یہ کہہ دیا کہ اللہ کی طرف سے رحمت کی بنیاد پر میں جاؤں گا، تو پھر ہما شما کی کیا حیثیت، ہمارا آپ کس کھیت کے مولی. لہذا اللہ کی رحمت کے ہم امیدوار ہوں اور اللہ کسی اس کی رحمت کا ہم سوال کریں کہ اللہ تو ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، فضل و احسان کا معاملہ فرما، تو ہمارے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ نہ فرما. عدل و انصاف کی جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ خدا کی طرف سے ظلم کی بنیاد پر جائیں گے، ہرگز نہیں. اللہ کی طرف سے ملنے والے انصاف و عدل کی بنیاد پر وہ لوگ جہنم میں جائیں گے. وما ربک بظلام للعبید، تیرا پروردگار اپنے بندوں پر رتی برابر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اور حدیث قدسی میں اللہ نے خود کہہ دیا، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا. وجعلته بینکم محرما، اور اس ظلم کو میں نے تمہارے درمیان حرام قرار دیا. فلا تظالموا، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے، فضل و احسان کا معاملہ فرمائے. آخر وہ کون سے نسخے ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر ہمیں اللہ کی طرف سے ہم رحمت کے مستحق بنیں گے اور اللہ کے فضل و احسان کے مستحق بنیں گے؟ اس میں سب سے پہلی چیز ہے ایمان، اور اس کے بعد اعمال میں سب سے بڑی چیز وہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا، احسان کا معاملہ کرنا. چنانچہ حضور نے فرمایا، الراحمون يرحمهم الرحمن، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے اللہ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا. ارحموا من فی الارض، اے لوگو تم زمین والوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، احسان کا معاملہ کرو. یرحمکم من فی السماء، تو آسمان والا تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیں گے. بقول شاعر، تم مہربانی کرو اہل زمین پر، تم مہربانی کرو اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں جھگڑا نہ کریں، پڑوسیوں کے حقوق کو ضائع نہ کریں. ایک موقع پر حضور نے فرمایا تھا، او مومن نہیں، تین مرتبہ فرمایا، صحابہ نے پوچھا کون مومن نہیں، فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کے شرور سے محفوظ نہ ہو، جس کے پڑوسی کو تکلیف ملتی ہو اور اس کا پڑوسی تکلیف اٹھاتا ہو اس کی وجہ سے، تو وہ مومن نہیں ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ تین بار فرمایا. معلوم ہوا پڑوسیوں کے ساتھ بھی رحم و کرم کا معاملہ کرنا چاہیے. یہاں تک حکم ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی یہودی ہو کہ عیسائی ہو یا کسی اور مذہب کا ماننے والا ہو، ان سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا پڑے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر اخلاق کی تعلیم دی تو فرمایا تھا خالق الناس بخلق حسن، تمام انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. یہ نہیں کہا تھا کہ خالق المسلمین بخلق حسن، کہ مسلمانوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، نہیں، تمام انسانوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ. اس میں مسلمان بھی آیا اور غیر مسلم بھی آیا، ہندوؤں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق، عیسائیوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق، یہودیوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق، بدھسٹ اور جین اور دنیا کے مختلف ازمز اور مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ اچھے اخلاق، اور ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ اور ان کے ساتھ اچھائی کا حکم. یہ ہمیں پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں ملتا ہے. یہاں تک واقعہ ملتا ہے کہ ایک پیاسے کتے پر رحم کھا کر ایک زناکار عورت نے اس کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس زناکار عورت کی مغفرت کر دی. پچھلے زمانے کے اور پچھلی قوموں میں سے ایک عورت کا یہ واقعہ ہے. ہمیں صرف انسانوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، ہمیں تو یہ حکم ہے کہ ہم جانوروں کے ساتھ بھی رحم و کرم کا معاملہ کریں. جانوروں کو نہ مارے، جانوروں کو مارنا گناہ ہے، جانوروں کو نہ ستائیں، جانوروں کو تکلیف نہ دیں. جانور جتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے اس سے زیادہ بوجھ جانوروں پر نہ لادیں. جب ذبح کرنا ہو تو چھری کو تیز کر لیں تاکہ حلقوم کے کٹنے میں آسانی ہو، اور جلد از جلد جانور کی جان نکل جائے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو. اس حد تک جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا اور اچھے رحم و کرم کا ہمیں حکم دیا گیا. جب جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، جب ہمیں یہاں تک معلوم ہے کہ ایک کتے اور اس سے آگے بڑھ کر ایک سور کے ساتھ بھی اگر ہم رحم و کرم کا معاملہ کریں گے، اللہ اس پر بھی ثواب دے گا. یہ لفظ ایسا ہے کہ لوگ اس کو لیتے نہیں ہیں، اس کو لینے سے 70 مرتبہ سوچتے ہیں کہ لیا جائے کہ نہیں لیا جائے. وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کو اللہ نے سور بنایا ہے، لہذا اس کے ساتھ بھی حسن سلوک اور اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کوئی کرے گا، ان کو کھلائے گا، اللہ اس پر بھی انعام دیں گے، اس پر بھی اجر و ثواب دیں گے. ہر جاندار کے ساتھ حسن سلوک پر اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا. اور کسی بھی جاندار کے ساتھ ہم ظلم و زیادتی کریں گے، ان کے حقوق کو پامال کریں گے، تو اللہ کی طرف سے ہمیں پکڑ ہوگی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کتوں کو مارنے پر کوئی پکڑ نہیں ہے اور اٹھا کر پتھر پھینک دیتے ہیں. یاد رکھیے، ظلم ہے اور اللہ نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے. ہم جب یہ ظلم کا معنی سمجھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے بھائیوں پر ظلم حرام ہے، نہیں، اپنے بھائیوں پر جس طرح ظلم حرام ہے اسی طرح جانوروں کے ساتھ بھی ظلم کرنا حرام ہے. جب اسلام ہمیں جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے حکم دیتا ہے تو اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ہمیں کتنا اچھا سلوک کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمیں کتنا اچھا سلوک کرنا چاہیے، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیں کتنا اچھا سلوک کرنا چاہیے. فرمایا تھا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب میں سب سے زیادہ بہتر ہوں. حضور نے اس کی گواہی دی کہ وہ انسان بہترین انسان ہے جس کے گھر والے اس سے خوش ہو. آج ہم جائزہ لیں کہ ہمارے گھر والے ہم سے خوش ہیں، کیا ہماری بیوی ہم سے خوش ہیں، کیا میرے ماں باپ مجھ سے خوش ہیں، کیا میرے بہن بھائی مجھ سے خوش ہیں، یا ہماری زندگی ان کے لیے بوجھ اور پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں گھروں میں جھگڑے کرتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ تلخ کلائمی کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیوی کو ڈانٹتے ہیں۔ یاد رکھیے، استری کرنا، کھانا پکانا، آپ کی خدمت کرنا اور جو دوسرے امور بہت سارے ہماری طرف سے ان پر لادے جاتے ہیں، یہ شریعت کی طرف سے ان پر کوئی فرض نہیں ہے اور یہ ان کی ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ ماحول کے رسم و رواج میں پھنس کر ہم اپنی عورتوں کو اپنا غلام سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ حق یہ ہے کہ عورتیں گھر کی ملکہ ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کے بچوں کی تربیت کریں، آپ کے بچوں کو بہترین تعلیم دیں۔ آپ کی وہ خادمہ نہیں ہے، آپ کے گھر کی وہ لونڈی نہیں ہے کہ سسر اور بہو مل کر، سسر اور ساس مل کر اس بہو کا رس بھی چھوڑ دیں، اس کے ساتھ ظلم کا معاملہ کریں اور اس کو اپنے گھر کی خادمہ یا لونڈی سمجھے۔ یہ ہرگز جائز نہیں ہے اور یہ بدترین درجے کا ظلم ہے جو اس وقت ہمارے معاشرے میں کرپشن کی طرح پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، ظلم نہ کریں، ہاتھ نہ اٹھائیں، گالی گلوچ نہ کریں۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کے ساتھ جنگ کرنا کفر ہے۔ لہذا اس کی طرف ہماری توجہ ہو، خاص کر کے ہمارے گھریلو زندگی ایسی ہو کہ ہم سے گھر کے سارے افراد خوش ہو اور ہماری زندگی گھر کے کسی فرد کے لیے اجیرن یا پریشانی کا سبب نہ بنے۔ اسی طرح دوسری ذمہ داری اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کی ہے، ہمارا پڑوسی ہم سے خوش ہو، کم سے کم یہ ہو کہ ہمارے پڑوسی کو ہم سے فائدہ نہیں پہنچتا، اتنا تو ہو کہ میرے پڑوسی کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمان کی شان یہ ہے، مسلمان کی پہچان یہ ہے، مسلمان کی علامت یہ ہے، مسلمان کی نشانی یہ ہے، جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے، ہماری ہاتھ سے ان کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری زبان سے ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر ہم کو ہماری ذات سے ان کو فائدہ نہیں پہنچتا، کم سے کم ہماری ذات سے ان کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے اور یہ ایک مسلمان کی علامت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ مسلمانوں کی زندگی کا یہ مقصد ہو کہ اس سے پوری انسانیت کو فائدہ پہنچے، ہم یہ نہ سوچے کہ ہماری ذات سے صرف مسلمانوں کو فائدہ پہنچے، ہم یہ سوچے کہ ہماری ذات سے پورے انسانوں کو فائدہ پہنچے۔ خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہترین انسان ہے جس کی ذات سے انسانیت فائدہ اٹھائے۔ یہ نہیں فرمایا گیا بہترین انسان ہے جس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے، بلکہ یہ کہا گیا بہترین انسان ہے جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچے، ہندوؤں کو فائدہ پہنچے، غیر مسلموں کو فائدہ پہنچے۔ آج ہم نے اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچایا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ غیر مسلم آج ہم سے نفرت کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے فائدہ پہنچانا تو دور کی بات، ہماری اپنی ذات سے ان کو نقصان پہنچایا۔ کیا ہمارے یہ اخلاق ہیں کہ ہم ان کو نقصان پہنچائیں، ان کے خلاف بکواس کریں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ان کی خیر خواہی کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کوئی دعا ایسی نہ ہو جس میں انسانیت کی ہدایت نہ مانگی گئی ہو، کوئی دعا ایسی نہ ہو جس میں امت کی مغفرت کی دعائیں نہ کی گئی ہوں۔ ہم پوری امت کے ذمہ دار ہیں، پوری انسانیت کے ذمہ دار ہیں، ہم صرف اپنے گھر کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم صرف اپنے محلے کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم میں سے ہر فرد پوری انسانیت کا ذمہ دار ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئولٌ عن رعیتہ، ہر ایک ذمہ دار اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اتنا تو کر سکتے ہیں کہ پوری انسانیت کے حق میں اللہ سے دعا کرتے رہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اتنا تو کر سکتے ہیں کہ امت مسلمہ کے حق میں اور ہمارے وہ مرحومین جو اللہ کو پیارے ہو چکے ان کے حق میں مغفرت کی دعائیں کریں، کہ ہم سے اتنا بھی حق نہیں ادا ہو سکتا امت کے تعلق سے، انسانیت کے تعلق سے، کہ ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ دعا کو مومن کا ہتھیار بنایا گیا، بتایا گیا، اور دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ لہذا اس کی طرف ہمیں خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ المسلم اخو المسلم، حضور نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور اللہ نے قرآن میں کہا انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور حضور نے مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے اس کی یہ مثال دی۔ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مسلمان کی ایک دوسرے مسلمان کے لیے مثال دیوار کی ان اینٹوں کی طرح ہے کہ دیوار کی اینٹیں جڑی رہتی ہے تو دیوار کھڑی رہتی ہے. اسی طرح مسلمان معاشرے کے افراد ایک دوسرے سے ملے رہیں گے اور اتحاد کے ساتھ رہیں گے تو یہ مسلم معاشرہ قائم رہے گا, اور اگر ان میں اتحاد ٹوٹ گیا اور اختلافات پیدا ہوئے تو یہ بکھری ہوئی امت اور بکھر کے رہ جائے گی. بقول مولانا علی میر رحمتہ اللہ علیہ, تاریخ پر جن کی بہت گہری نگاہ تھی, انہوں نے فرمایا تھا کہ تاریخ کے مطالعے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پوری تاریخ میں مسلمانوں نے کبھی شکست کا سامنا نہیں کیا جب تک کہ وہ متحد تھے. آپ ایک ایسی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں پیش کر سکتے, تاریخ میں کوئی ایسی جنگ پیش نہیں کر سکتے, تاریخ میں کوئی آپ ایک ایسی مثال نہیں پیش کر سکتے کہ مسلمان آپس میں ملے جلے ہوئے ہوں اور شکست کھائی ہوں, ہار گئے ہوں, ایسا ایک بھی واقعہ نہیں ملتا. جب جب بھی مسلمانوں نے شکست کھائی ہے, جب جب بھی مسلمانوں نے مار کھائی ہے, جب جب بھی مسلمان ہار گئے ہیں, جب جب بھی مسلمان ذلت و پستی کے شکار ہوئے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان میں آپس میں اتحاد ٹوٹ گیا اور انتشار پیدا ہو گیا, ایک دوسرے کے خلاف لڑنے پر آمادہ ہوئے, جس کے نتیجے میں خود ہمارے اس ملک ہندوستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے جب کلکتہ میں ایک تجارتی کمپنی قائم کی تو در حقیقت مقدمہ تھی انگریزوں کی اس ملک میں حکومت کے, تو انہوں نے جب پالیسی اختیار کی اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی تھی کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ اور اس ملک پر تم حکومت کرو, جس کے نتیجے میں 1857 کی جنگ غدر کے بعد یہ ملک انگریزوں کے ہاتھ میں پورا کا پورا چلا گیا, اور اس ملک کی آزادی میں 90 سال لگے. 1947 میں یہ ملک مسلمانوں کی قربانیوں سے اور ان کی جد و جہد سے آزاد ہوا, لیکن اس کی تاریخ اگر اٹھا کر دیکھے کہ جس ملک پر مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی تھی, اس ملک سے مسلمانوں کا نام و نشان آج اس طرح مٹ چکا ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کی اب کوئی حکومت باقی نہیں رہی. اس کے بہت سارے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب یہی ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی تھی کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ اور ان پر حکومت کرو. تاریخ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہم متحد رہیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ ملے رہیں گے, ہمارے معاشرہ, ہماری امت ترقی پائے گی, اور اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ مسئلے کی بنیادوں پر, فکری بنیادوں پر جھگڑا کریں گے, اختلافات پیدا کریں گے تو یہ امت ٹوٹ کے رہ جائے گی. اللہ تعالیٰ انتشار سے بچائے, آپس میں ہماری صفوں کو متحد بنائے, اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, مسلم معاشرے کے ساتھ, پوری انسانیت کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنے اور اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.